أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. سورہ بقرہ ہم نے شروع کی ہے, اس کی پہلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں. پہلی آیت تو صرف الف لام میم ہے جو حروف مقطعات میں شامل کیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جو تم سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگ رہے تھے, اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے, تو ہم نے یہ کتاب آپ کو دے دی. لا ریب فیہ, اور اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے, اور متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے. ہدایت ایک تو عام ہوتی ہے, ایک خاص ہوتی ہے. تو عام ہدایت میں تو سب لوگ شامل ہیں, تمام انسانوں کے لیے قرآن ہدایت ہے, لیکن حقیقت میں اس ہدایت سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ متقی لوگ اٹھاتے ہیں, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ نے خطاب کر کے فرمایا, اے لوگو, ہم انا خلقناکم, ہم نے پیدا کیا تم کو, اور ایک عورت ایک مرد سے. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل, تمہارے درمیان ہم نے قبائل بنا دی, شاخیں بنا دی, یہ اس خاندان کا, یہ اس قبیلے کا, یہ اس سے تعلق رکھتا ہے. لتعارفوا, تاکہ تمہیں پہچان ہو جائے کہ ہاں یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن حقیقی پہچان اللہ کے یہاں پر کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جو اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے. معلوم یہ ہوا کہ تقوی ہی انسان کو بہت قریب اللہ کے پہنچا دیتا ہے, اور متقی لوگ ہی اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ خاص ہدایت کا ذکر ہے, ورنہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب, اب متقیوں کی یہاں پر پہچان بتائی گئی ہے کہ متقی ہیں کون لوگ. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر, جس چیز کو دیکھا نہیں اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اللہ کو نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا, سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. صحابہ نے دیکھا, صحابہ کو تابعین نے دیکھا, تابعین نے تب تابعین نے دیکھا, اور یہ سلسلہ یہاں تک ہم تک پہنچ گیا. تو ایمان بالغیب, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں, لیکن ہم پھر بھی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ایک ہوتی ہے تصدیق, ایک ہوتا ہے ایمان. تصدیق یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی یہ سفید کپڑا ہے, دوسرا کہے کہ ہاں جی سفید کپڑا ہے, تو یہ ایمان نہیں ہے, یہ دیکھی ہوئی چیز کی تصدیق ہے کہ یہ تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. ایمان وہ ہے جو چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لایا جائے, جو ہم نے دیکھی نہیں اور اس کے اوپر پھر ایمان لایا جائے. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے. ہمیں بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جنت ہے, جہنم ہے, اور قبر کے اندر یہ چیزیں, اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے. تو بغیر دیکھے جو ایمان لایا جاتا ہے, جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں, اسی کا نام حقیقت میں ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر, یعنی ہم نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں پھر بھی ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے. اس کے اندر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان زندہ تو ہوتا ہے لیکن اس کا ایمان معتبر نہیں ہوتا. ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کا غرغرہ طاری نہ ہو جائے, اور یہ اخیر وقت ہوتا بالکل انسان کا. اب اس کو سارے مشاہدات سامنے آ جاتے ہیں, یعنی دکھائی دینے لگتے ہیں ہر چیز. اب اگر کوئی اس وقت ایمان لے آئے یا اس وقت کوئی توبہ کرے تو اس کا ایمان اس وقت کا معتبر نہیں ہے, حالانکہ وہ زندہ انسان ہے. کیوں؟ اب یہ جو ہے یہ مشاہدات اس کے سامنے آ رہے ہیں, تو دیکھی ہوئی چیز کے اوپر ایمان لانا اس کو ایمان نہیں کہتے. بغیر دیکھی ہوئی چیز پر ایمان لانا, بغیر دیکھے ہوئے اللہ پر ایمان لانا, اس کو حقیقت میں ایمان کہتے ہیں. تو ایمان اس وقت کا اس لیے معتبر نہیں ہے کہ اس وقت مشاہدات کا مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں, اس وقت سب کچھ دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے, فرشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں موت کے, اچھے اعمال ہوں گے تو اچھی شکل میں, برے اعمال ہوں گے تو بری شکل میں. تو اس وقت کا جو ایمان ہوتا ہے واقعی وہ ایسا قابل اعتبار نہیں ہوتا. اور یہ قرآن کہتا ہے, فرعون ساری زندگی اللہ تبار تعالیٰ کی مخالفت بھی کرتا رہا اور اپنے آپ کو رب بھی کہلواتا رہا اور لوگوں کے اوپر ظلم بھی کرتا رہا, سارے کام کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا پانی کے اندر, دریا کے اندر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر پیچھے سے آیا, فرعون کا لشکر پیچھے سے آیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا کے کنارے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دے دیا, یہ اندر گیا تو غرق ہو گیا. اب جب یہ غرق ہو گیا, غرق ہونے لگا, تو ظاہر ہے جب غرق ہو رہا تھا تو یہ پتہ لگ رہا تھا کہ اب میں تو گیا. تو اس نے وہاں پر ایک جملہ کہا جو قرآن نے نقل کیا, قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, میں ایمان لایا اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کا ایمان معتبر نہیں ہے, بلکہ اب اگر یہ ایمان لانے کی بات بھی کرے تو اس کے زبان میں اور اس کے منہ میں ایسی کیفیت پیدا کر دو کہ یہ بول ہی نہ سکے. قالوا آمنا برب ہارون, قال آمنتم له قبل ان اذن لكم, اب ایمان لایا تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. ایمان اس وقت کا معتبر ہوتا ہے جو بغیر دیکھے اللہ تبارک تعالیٰ کو ایمان لایا جائے, اسی کا نام حقیقت میں ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر, جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں, یہ متقیوں کی خاص پہچان ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. دیکھو یہاں پر یہ نہیں کہا وَيَقْرَؤُونَ الصَّلَاةَ, نماز کو پڑھتے ہیں, بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے فرائض, نماز کے واجبات, نماز کے مستحب سنت اور نماز کے مستحبات, ان سب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھی جائے, اس کو کہتے ہیں اقامت الصلاۃ. پھر اقامت الصلاۃ میں یہ بھی ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو, یہ بھی اقامت الصلاۃ میں شامل ہے. اپنی نماز کو صحیح طریقے سے, اس کے فرائض, اس کے واجبات, اس کے سنن, اس کے مستحبات کے ساتھ ادا کرنے کا نام اقامت الصلاۃ. ہر جہت سے اس کی نماز ٹھیک ہونی چاہیے, درست ہونی چاہیے, تو پھر وہ اقامت الصلاۃ میں شامل ہوگی. تو پہلی چیز جو ہے وہ تو ایمان ہے, ایمان بالغیب, اور دوسری چیز جو ہے وہ اقامت الصلاۃ ہے. چونکہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اقامت الصلات کا ذکر کر کے ساری اور عبادات بھی اس کے اندر آ گئیں, اس کے اندر شامل ہو گئیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادت الصلات میں صرف نماز ہی, باقی اور عبادات نہیں آئیں. نہیں, اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے, نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا, ورنہ تمام کی تمام عبادات جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. روز محشر کے جاں گداز بوت, اولین پرسش کے نماز بوت. روز محشر جو پہلا دن ہوگا محشر کا, جس دن حشر کا میدان قائم ہوگا, اس میں سب سے پہلے اگر سوال ہوگا تو وہ نماز ہی کا ہوگا. اس لیے ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. اندرا دم کز بدن جانم بری, از جہاں بانور ایمانم بری. جب تک میرے جسم میں جان ہے, اندرا دم کز بدن جانم بری, تو ٹھیک ہے, لیکن جب یہ جان جانے کا ٹائم آئے تو بس اس کو ایمان کے ساتھ لے جانا. تو ایمان پہلی بنیاد ہے اور نماز عبادت کے اعتبار سے دوسری بنیاد ہے. اس لیے اس نماز کا ذکر کیا, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اقامت الصلاۃ. اقامت الصلاۃ انسان صحیح طریقے سے اس کی رعایت رکھتے ہوئے, خشوع خضوع ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں, اس کی قرات قرآن بھی اس کا اچھا ہو, اس کے رکوع سجود بھی صحیح ہوں, تب جا کر وہ اقامت الصلاۃ کے اندر داخل ہو سکتا. تیسری چیز متقیوں کی پہچان بتائی, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. دیکھو دو عبادتیں بڑی اہم ہیں, ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت. مالی عبادت حالانکہ زکوٰۃ ہے, لیکن یہاں پر قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, یہ تمام وہ عبادت جو مالی طور پر ہم دوسروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اس میں صدقات نافلہ بھی آ گئے, صدقات واجبہ بھی آ گئے, ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں. اس کے ترجمے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اپنا خرچ نہیں کرتے. اس کا ترجمہ ہے, اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے ہی ان کو دیا ہے, بس ان کو ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے, خرچ کرنا ان کا کام ہے. وہ ان کا اپنا کوئی اس کے اندر فعل نہیں ہے, بلکہ یہ فعل تو ہمارا ہے, ہم خرچ کرتے ہیں, ہم دیتے ہیں. تو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم خرچ کرو, تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے, تم تو ذرہ برابر بھی کوئی کمائی نہیں کر سکتے. ہم اگر نہ چاہیں, اس لیے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, دوسرے کو نہیں دیا, تو یہ آپ کے اوپر احسان ہے, آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ ان پیسوں میں سے, اس دولت جو آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ خرچ کریں. تو جب یہ معلوم محسوس ہو جائے کہ ہاں ہم نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ ہم نے دیا ہے, اور بندے کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ واقعی یہ میرا اس کے اندر کچھ نہیں, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اس میں سے خرچ کرتے ہیں, تو متقیوں کی پہچان جو ہے وہ یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. تو ایک چیز تو ہو گئی ایمان بالغیب, سب سے پہلی چیز. دوسری چیز ہو گئی بدنی عبادت, وہ ہو گئی نماز اقامت الصلاۃ, اور تیسری چیز ہو گئی عبادت مالیہ, یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس مال میں سے صحیح طریقے پر خرچ کرنا, یہ انسان کے فرائض میں شامل ہے. ایک تو ہو گئی زکوٰۃ. زکوٰۃ تو ان چیزوں میں سے ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے 2.5% نکال دیا, یہ تو ضروری ہے, لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کے اور بھی حقوق ہیں. ان میں کون سے حقوق شمار کیے جاتے ہیں؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور تمہارے مالوں میں حق ہیں سوال کرنے والوں کے لیے, اور جو سوال نہیں کرتے ان کے بھی حق ہیں. بھائی زکوٰۃ دینا تو آپ کا فرض ہے, آپ دے دیں 40واں حصہ, لیکن جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی آپ کو دینا ہے. جو سوال نہیں کر سکتے بیچارے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مارے اپنے عزت نفس کے سوال نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان محروموں تک پہنچیں, اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ان تک ان یہ جو پیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان تک ان کو پہنچائیں, وہ محروم ہیں. اور ایک جگہ پر تو قرآن نے کہا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, اور ان کے مالوں میں حق متعین ہے, یہ زکوٰۃ تو ہے ہی متعین, ان کے علاوہ بھی ان کے لیے متعین ہے. یہ جو زمین ہے اس کا جو عشر ہوتا ہے دسواں حصہ یا اس کا چالیسواں حصہ کسان اس میں سے نکالتا ہے اللہ کے نام پہ, آج بھی نکالتا ہے, وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں, زکوٰۃ کے علاوہ ہے. کیوں؟ اس میں سے ان کو نکال کے دینا ہے, اس مال میں سے ان کو نکال کے دینا ہے. اور یہ جو حق ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر اگر فرض نہیں کیا ہے تو کم سے کم اس درجہ تو ضرور ہے کہ نہیں دوسروں کے حق حقوق کا تم خیال رکھو. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے جو حقوق بتائے ہیں اس میں یہ حق بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے اوپر حق ہیں. تو مما رزقناہم ينفقون میں یہ چیز بھی شامل ہے. کوئی غریب آ گیا بیچارہ اچانک, اس کو ضرورت پڑ گئی, آپ نے اپنی جیب سے نکال کر اس کو دے دی, یہ زکوٰۃ نہیں ہے, زکوٰۃ تو آپ ادا کر چکے ہیں, لیکن جو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو آپ نے پورا کر دیا, یہ وہ مما رزقناہم ينفقون میں شامل ہو گیا. ایک مسکین ہے بیچارہ جو کھانے کے لیے محتاج ہے, وہ بھوکا ہے, اب زکوٰۃ تو آپ نے دے دی, زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا تو یہ مما رزقناہم ينفقون میں شامل ہے. اس لیے کہ جب آپ نے اس کو کھانا کھلایا ہے یقیناً تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی ضرورت کو آپ نے پورا کیا ہے. تو حقوق مالیہ جو ہے یہ بھی ایک باقاعدہ شعبہ ہے ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو. ہم بعض لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے, وہ نماز تو پڑھ لیں گے پانچ وقت کے بجائے دس وقت, اشراق, صلاۃ الاولین, تہجد اور چاشت, ساری نمازیں آپ پڑھ لیں گے, لیکن جب مال کا معاملہ آتا ہے, حالانکہ ان کے پاس دولت کثیر تعداد میں ہوتی ہے, وہ پانچ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کسی غریب کے لیے ان کا دل نہیں پسیجتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال سے محبت کرتے ہیں. اور جب انسان کے دل کے اندر مال کی محبت رچ بس جاتی ہے تو پھر وہ کسی غریب کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اس لیے وات المال علی حبہ ذوی القربا, آپ مال کو دیں باوجود اس کے اوپر محبت ہونے کے. مال سے محبت سب کو ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ مال سے محبت کس کو نہیں ہوتی, سب کو ہوتی ہے. جو کما کے لاتا ہے اس سے پوچھو کتنی محنت سے کماتا ہے, بس وہ یہی تو کہتا ہے. لیکن اس کمائے ہوئے مال میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے حق رکھے ہیں, ان حق کو ادا نہ کرنا یہ گناہ عظیم ہے. اور یہ متقیوں کی فہرست سے انسان نکل جاتا ہے جب اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ نہیں کرتا. تو وات المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ کن کے اوپر مال کو خرچ کرنا ہے. فرمایا وات المال علی حبہ, اور وہ دیتے ہیں مال کو باوجود اس مال کے اوپر محبت ہونے کے. ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو دیتے ہیں, والیتامیٰ یتیموں کو دیتے ہیں, مسکینوں کو دیتے ہیں, وسائلین اور سوال کرنے والوں کو دیتے ہیں. وفر رقاب, جو شخص قرض کے اندر بیچارہ مبتلا ہو گیا اور اس کی گردن قرض کے اندر پھنس گئی, اس کے قرض کو ادا کرنے میں اس مال کو دیتے ہیں. اس میں آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اگر کوئی شخص مقروض ہے, اور اگر زکوٰۃ آپ کی پوری ہو گئی, مثال کے طور پہ 20,000 روپے آپ نے زکوٰۃ کے نکال دیے, آپ کے پاس زکوٰۃ کے تھے, یا 1,00,000 روپے نکال دیے, اب ایک ضرورت مند آ گیا اور بیچارہ مقروض ہے اور اس کا جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے اس قرضے کے اندر, آپ اس زکوٰۃ کے علاوہ اس میں سے اس کی مدد کیجیے. کس نے منع کیا آپ کو؟ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. وفر رقاب, اور وفر رقاب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کوئی اگر غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر مال کو خرچ کیا جائے. آج کے دور میں غلامی نہیں ہے, اس زمانے میں غلام ہوتے تھے, جو بیچارے دوسروں کے غلام ہوتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ آپ غلاموں کو آزاد کرایا کرتے تھے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے آزاد کرایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے آزاد کرایا. وہ سارا زکوٰۃ کا مال تھوڑا ہی تھا، وہ اس کے علاوہ مال تھا. تو اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے غلاموں کو آزاد کرایا، اور یہ ایک ثواب سمجھا گیا اس وقت کہ ان غلاموں کی گردن کے اندر جو غلامی کے طوق پڑا ہوا ہے اس سے ان کو نکالا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دن دعوت کی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت تشریف لائیے میرے گھر. آپ تشریف لے گئے، آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے چل رہے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے قدم کو گن رہے ہیں کہ کتنے قدم آئے میرے گھر تک، وہاں سے لے کے یہاں تک. تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہ میں قدم گن رہا ہوں کہ جتنے قدم میرے گھر تک پہنچنے میں آپ کے پڑیں گے اتنے میں غلام آزاد. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی سے، غنی کس کا مطلب ہے؟ غنی کا مطلب ہے جو دل کا غنا. مال تو ہے سب کے پاس، لیکن اگر وہ غنی دل کا نہیں ہے تو پھر وہ مال نہیں خرچ کر سکتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال ظاہری اعتبار سے بھی غنی تھے اور باطنی اعتبار سے بھی غنی تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اتنے غلام آزاد کروں گا. تو اس زمانے میں وہ پھر رقاب یہی شمار کیا جاتا تھا کہ ان غلاموں کو آزاد کرایا جائے، ان کی گردن میں جو غلامی کا توق پڑا ہوا ہے اس سے ان کو نکالا جائے. آج کے دور میں کتنے ہمارے علماء صلحاء مسلمان بچے ناجائز طریقے سے اس ملک میں پڑے ہوئے ہیں، غلط طریقے سے ان کے اوپر مقدمات دائر ہیں. ان کو چھڑانے میں اگر کوئی مال خرچ کر لے تو یہ بھی اسی کا کم سے کم درجہ ہوگا. ان کے لیے کوئی بھی مدد کر دے، کسی انداز کی بھی مدد ہو جائے، کیونکہ وہ بیچارے جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کے اہل خانہ کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اور ہمارے یہاں تو اسلام نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی قیدی بھی ہے تو اس کی بھی آپ مدد کرو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. اس میں اہل ایمان اور غیر ایمان کی شرط نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپ اس میں سے ان کے لیے خرچ کریں گے وہ سب اللہ نے آپ کے گویا کے کھاتے کے اندر لکھ دیا ہے کہ ہاں یہ خرچہ اس کا صحیح ہے اور اس کا یہ درست ہے. تو بہرحال آج کے دور میں کسی بھی ایسے شخص کو جو بیچارہ مجرم نہیں ہے اور وہ قید کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو چھڑانے کے اندر مال خرچ کرنا، یہ بھی زکوٰۃ کے علاوہ اگر آپ مال خرچ کریں گے یہ بھی اسی حقوق مالیہ میں شامل ہوگا. تو متقیوں کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تین پہچان بتائی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو خدا سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر، ایمان رکھتے ہیں. اور یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ تین پہچان متقیوں کی یہاں پر ذکر کی. ایک پہچان اور ذکر کی ہے، اس کو انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا رب العالمین، معاف فرمائے، کو درگزر فرمائے، ہمیں عزت نصیب فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے، غیب سے مدد فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہر مہلک اور موذی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.